الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ سورہ بقرہ ہم سن رہے ہیں. اس پروگرام میں ترتیب وار قرآن پاک، ترجمہ اور تفسیر، تینوں چیزیں بیان کی جاتی ہیں. پچھلے درس تک آیت نمبر 199 تک ہم نے سن لیا تھا، اور سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہمارے درس میں جاری ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین اکرام، پچھلے پروگرام میں حج کے حوالے سے خاص طور پر بیان کیا گیا تھا. حج کے کچھ مسائل، کچھ آداب، کچھ احکام بیان ہوئے تھے. آج کے پروگرام کے آغاز میں بھی کچھ حج کے مناسک اور ان کے آداب کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے. اسی سے آغاز کرتے ہیں. اللہ کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ترجمہ، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. ناظرین، زمانہ جاہلیت میں عرب حج کے بعد کعبے کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیٹھ کر بیان کرتے تھے. اسلام میں بتایا گیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، شہرت اور خود نمائی کی بیکار باتیں ہیں، اس کے بجائے بیٹھو اور ذوق و شوق کے ساتھ یاد الہی کرو، ذکر الہی کرو. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا اور لوگوں کا اکٹھے مل کر ذکر اللہ کرنا، یہ دونوں ثابت ہے. کیونکہ عرب کے لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر بلند آواز سے کرتے تھے اور مجمع میں کرتے تھے، باقاعدہ محفل سے جاتے تھے اور اپنے باپ دادوں کے قصے کارنامے بیان کرتے تھے. پھر آگے فرمایا گیا دعا کرنے والوں کے حوالے سے دو قسمیں بیان کرتے ہوئے، کہ ایک وہ کافر جن کی دعا میں صرف طلب دنیا ہی ہوا کرتی تھی اور آخرت پر ان کا اعتقاد ہی نہ تھا. ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اچھی دے اور آگے کچھ نہیں مانگتے. اور دوسرے وہ ایمان والے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرتے ہیں، جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. یاد رہے کہ مومن اگر دنیا کی بہتری طلب کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور یہ طلب دنیا اگر دین کی تائید و تقویت کے لیے ہو تو یہ دعا بھی امور دین سے ہی شمار ہوگی. لیکن یہ یاد رہے کہ آخرت کو اصلاً فراموش کر دینا، صرف دنیا ہی مانگتے رہنا، یہ مسلمان کے شایع نشان نہیں. دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں کے بارے میں اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید العاجلتا عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم و مردود ہو کر داخل ہوگا. پھر مومن کے لیے فرمایا گیا، ومن اراد الآخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی. ایک اور مقام پر صرف دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہنے والوں سے اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور افضل چیز ہے یعنی آخرت، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 میں، کہ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں، من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے، کہ انسان کی جبلت اور فطرت میں یہ داخل ہے کہ اس کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے بائی نیچر، پیسے سے اور ان چیزوں سے جو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے فرمایا قل، اے حبیب تم فرماؤ، اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے لوگوں کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ پھر بتاتے ہوئے فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر جو ایک مومن کی بہت بڑی تمنا یا زندگی کا گول کہہ لیجئے، فرمایا وہ ہے اللہ کی خوشنودی، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا وہاں ہوگی، بندے کو پتا ہوگا کہ میں یہاں ہوں ہی اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 201 اور 202 میں ارشاد فرماتا ہے
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔
ترجمہ، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں مذکور مسلمان کی دعا بہت جامع دعا ہے، اور تھوڑے الفاظ میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیاوی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر، دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید شے داخل ہے، خواہ وہ کفایت کرنے والا رزق ہو، یا اچھا گھر، یا اچھی بیوی، یا اچھی سواری، اچھا پڑوس وغیرہ، اور آخرت کی بھلائی میں سب اخروی نعمتیں شامل ہیں، قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات، پل صراط سے اچھی طرح گزر جانا، میزان عمل پر آسانی، محشر کی پیاس سے بچ جانا، اور خیر و عافیت سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ساتھ جنت کا داخلہ، یہ سب آخرت کی برکتیں اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ اللہ پاک اس دعا کے صدقے ہمیں یہ سب عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 203 میں ارشاد فرماتا ہے
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔
ترجمہ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو جلدی کر کے دو دن میں منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے، اور مراد یہ ہے کہ منا میں قیام کے دوران اللہ کے ذکر میں بندہ حج کے بعد مشغول رہے۔ 10، 11، 12 اور 13 ذوالحج، ان چار دنوں میں منا میں جمرات پر رمی کی جاتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں، 10 تاریخ کو صرف ایک جمرے کی اور بقیہ تاریخوں میں تینوں جمرات پر رمی کی جاتی ہے، 13 تاریخ کو بھی رمی کی تو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمی کر کے منا سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اگرچہ 13 کو رمی کر کے واپس آنا یہ افضل ہے۔ یہاں 2 دنوں میں رمی کر کے چلے جانے سے مراد 10 ذوالحجہ کے بعد والے 2 دن ہیں۔ یہاں پر حج کے جو معاملات تھے اور جو احکام و آداب تھے یہ ختم ہوئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 204 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ترجمہ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 205 میں مزید فرماتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ۔ اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ اخنس بن شریق منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور اپنے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتا اور اس پر قسمیں کھاتا، اللہ کو گواہ بناتا اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کیا اور ان کی کھیتیوں کو آگ لگائی تھی۔ مجموعی طور پر اس کی جو خرابیاں ان 2 آیتوں میں بیان کی گئیں وہ یہ ہیں کہ ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اپنی غلط باتوں پر بھی اللہ کو گواہ بناتا ہے، اتنی جرت ہے، بدبختی ہے اس کی۔ نمبر 3، جھگڑالو بہت ہے۔ نمبر 4، فساد پھیلاتا ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے مال برباد کرتا ہے۔ نمبر 6، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کے بجائے تکبر کرتا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں اگرچہ خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندانوں میں فساد برپا کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے اور ہلاکت و بربادی اور تباہی اور معاشرے کی خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں اور سمجھیں کہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 206 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ منافق کی بات ہو رہی تھی پیچھے، اخنس بن شریق جو کہ بڑا جھگڑالو فسادی آدمی تھا۔ آگے مزید اس کے بارے میں اور منافق کی علامت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، نصیحت کیے جانے پر اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگوں کی بھرمار ہے۔ گھروں میں دیکھ لیں تو لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو کسی درست بات پر بھی نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی بوڑھے آدمی کو نہیں سمجھا سکتے، جسے سمجھایا وہی گلے پڑ جاتا ہے کہ بھائی بڑی دنیا ہم نے دیکھی ہے، یہ مسئلہ پہلے تو کسی سے نہیں سنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہہ کے نصیحت کرنے والے کی نصیحت کے بجائے اپنی عزت پر بات کو لے آتے ہیں۔ اور دینی شعبے میں بھی اس قسم کی خرابی میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 207 میں فرماتا ہے،
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. ناظرین، یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا تھا، تو آپ سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے کہ اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں گا، اور اگر تم میرا مال چاہو جو مکے میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم میرا راستہ نہ روکو. وہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ نے اپنے تمام مال کا پتہ بتا دیا کہ وہ کہاں پر دفن ہے، اور سارا مال قربان کر دیا جیسے کہ ہجرت مدینہ پر. جب آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پڑھی اور اللہ نے تعریف کی تھی کہ لوگوں میں کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی پانے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، یعنی گویا سارا مال و متاع جو بھی اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی تھی اس کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا اور کافروں کو، بدماشوں کو دے دیا تاکہ وہ ہجرت کر کے مدینے پہنچ سکیں. تو حضور علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو بڑے فخر کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ جو ابھی آپ نے سنی، یہ تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نفع بخش تجارت ہے. سبحان اللہ، اللہ نے اسے گویا قبول فرما لیا. آگے آیت نمبر 208 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے:
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین.
ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی؟ دراصل اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام پر قائم تھے. ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے اجتناب کرتے، اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح ہیں، جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ توریت میں ان سے بچنا ضروری قرار دیا گیا تھا، تو ان کے ترک میں اسلام کی مخالفت بھی تو نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جاتا ہے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام اب منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو. یاد رکھے کہ داڑھی منڈوانا، مشرق کو کاسا لباس پہننا، اپنے معاشرت بے دینوں جیسی کرنا، یہ سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے. جب ہم مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی، موت، تجارت و ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا یہ شیطانی دھوکے میں آنا ہے. اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا یہ بڑا جرم ہے. یوں ہی کسی جگہ اذان بند کرنا یا اذان آہستہ آواز سے دینا سب اسی میں داخل ہے. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 209 میں:
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
ترجمہ: اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ واضح دلیلوں کے باوجود، ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اسلام میں پورے پورے داخل ہونے سے اگر تم دور رہو اور اسلام کے خلاف اپنی روش اختیار کرو تو یہ نہایت سخت جرم ہے تمہارا. علم کے باوجود بے عملی یہ جہالت ہے. آگے آیت نمبر 210 میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہاں پر دوسرے پارے کا نصف بھی ہو رہا ہے، آدھا پارا ہو رہا ہے اس آیت میں، اللہ نے فرمایا
هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔
ترجمہ، لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، فرمایا یہ جا رہا ہے کہ دین اسلام چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس کا کہ اللہ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اتر آئیں اور ان کا قصہ تمام کر دیا جائے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اللہ پاک کی رحمت پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اسلام میں ہمیں پورے پورے داخل ہونے کے حکم پر بھی سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ یہاں پر دوسرا پارا نصف یعنی آدھا ہو گیا۔ اللہ پاک ان آیتوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرے نصف کا آغاز اگلے پروگرام سے کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔